الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج ہمارا پانچواں درس قرآن ہے اور جیسا کہ ہماری ترتیب رہی ہے کہ پہلے تھوڑا سا پچھلے سیشنز کا ریکیپ کرتے ہیں اس کے بعد پھر آج کے درس شروع کریں گے. درس قرآن ہم نے علوم القرآن کی کچھ انٹروڈکشن کے ساتھ سٹارٹ کیا تھا کہ قرآن کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کا جاننا ضروری ہے. ان میں سے کچھ جو ہیں وہ وجوب کے درجے میں آتی ہیں, یعنی ان کو جاننا واجب ہوتا ہے, اور کچھ کو جاننا جو ہے وہ استحباب کے درجے میں, جس کو کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ جان لیں. تو ان میں سے جو واجب چیزیں تھیں وہ یہ تھی کہ درس قرآن یا تفسیر قرآن کی تعریف کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, پھر تفسیر قرآن کا مقصد کیا ہے, یعنی کہ اس کی غرض اور غایت کیا ہے, یہ دوسری واجب چیز ہوتی ہے اس کا جاننا. اور تیسری چیز جس کا جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے, یعنی اس کا ہمارے دور میں جس کو سکوپ کہا جاتا ہے کہ کوئی کام کوئی پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے آپ اس کا سکوپ ڈیفائن کرتے ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ ادھر ادھر نہ چلے جائیں اور آپ کا وقت ضائع نہ ہو. تو اس کو اس علمی زبان کے اندر اس کو موضوع کہتے ہیں, موضوع. تو تفسیر کا موضوع یعنی تعریف, غرض اور غایت اور موضوع, یہ تین چیزیں جاننا واجب ہے. تو ہم نے ان تین چیزوں کو تفصیل کے ساتھ پورے ایک پروگرام کے اندر ڈسکس کیا. پھر اس کے بعد چار چیزیں استحباب کے درجے میں تھیں, یعنی ان کو جان لینا زیادہ اچھی بات ہے. تو ان میں سے پہلی چیز یہ تھی کہ ما بہل استمداد, کہ آپ کن چیزوں سے مدد لیتے ہیں قرآن پاک کی تفسیر کے اندر. تو اس میں تھا کہ جی سب سے پہلے تو قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک سے خود کی جاتی ہے, کہ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے مل سکتی ہے. پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جب کوئی قرآن کی آیت نہ ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے کسی آیت کی تفسیر مل سکتی ہے. پھر اس کے بعد تھا کہ امت کے جو علماء کرام ہیں, جن میں سب سے پہلے صحابہ کرام کا درجہ آتا ہے, تو ان کا کسی مسئلے کے اوپر اجتہاد کیا تھا, ان کی کیا رائے تھی, انہوں نے کس طریقے سے اس کو سمجھا. پھر صحابہ کرام کے بعد امت کے علماء میں تابعین کا درجہ آتا ہے, تابعین کے بعد تبع تابعین کا, اور ان کے بعد جو دیگر علماء کرام فقہاء کرام امت کے اندر گزرے. تو ما بہل استمداد وہ پہلی چیز تھی جس کو کہ جاننا استحباب کے درجے میں ہے. پھر پانچویں چیز تھی, یعنی دوسری چیز جو کہ اس درجے میں آتی ہے استحباب کے, وہ تھا کہ تفسیر کا حکم کیا ہے, یعنی یہ کیا ہے, یہ فرض ہے قرآن پاک کی تفسیر کو جاننا, یا یہ جو ہے وہ واجب ہے, یا یہ جو ہے وہ ایک استحبابی چیز ہے, نفل چیز ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ اس کا مرتبہ کیا ہے قرآن دین کے اندر, کہ تفسیر کے علوم کا درجہ کیا ہے, کتنی اہمیت ہے اس کی. تو اس کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ جس طرح سے کہ قرآن پاک کی اہمیت اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کی وجہ سے اتنی زیادہ ہے, اسی طریقے سے قرآن پاک کے معنی کو سمجھنا یعنی تفسیر کے علم کو حاصل کرنے کی اہمیت بھی اس کے مطابق ہی ہوگی. پھر آگے کچھ اور چیزیں ہم نے اپنے پچھلے دروس کے اندر سنی جو کہ پانچ تھیں, اور وہ ان کے علاوہ تھیں, وجوب اور استحباب کی چیزوں کے علاوہ. اور وہ پانچ چیز باتیں یہ تھیں کہ کیا تفسیر بالرائے جائز ہے یا نہیں, یعنی کوئی جو ہے بہت بڑا عالم ہونے کے بعد اس کے لیے یہ جائز ہوتا ہے کہ وہ اپنی رائے سے کسی قرآن کی آیت کا معنی سمجھا سکے, یعنی اپنے غور و فکر کے بعد اور اپنے جو ہے وہ عقل کے مطابق کسی بات کا مطلب سمجھا سکے, تو یہ جائز ہے یا بالکل ناجائز چیز ہے. اور یہ جو سوال تھا یہ عام آدمیوں کے لیے نہیں تھا, عام انسانوں کے لیے نہیں تھا, ہمارے جیسوں کے لیے جو کہ کسی اور پروفیشن سے سے تعلق رکھتے ہیں یا اپنی زندگی جو ہے وہ کچھ اور مشاغل کے اندر گزار رہے ہیں، یہ ہمارے لیے تو یہ ڈسکشن ہی نہیں ہے کہ تفسیر بالرائے جائز ہے کہ نہیں ہے. یہ ڈسکشن ان کے لیے تھی کہ جنہوں نے کہ علوم کا حق ادا کر دیا کے اندر وہ گہرائی میں گئے، کیا ان کے لیے یہ بات جائز ہے کہ نہیں، تو تفسیر بالرائے جائز ہے نہیں یا نہیں، یہ تھا ایک سوال. دوسرا یہ تھا کہ متشابہ کیا ہوتے ہیں قرآن کے اندر اور محکم کیا ہوتی ہیں آیتیں، تو کیا پورا کا پورا قرآن متشابہ ہے یا پورا کا پورا قرآن محکم ہے یا یہ ان دونوں کا مجموعہ ہے، اور پھر ان دونوں باتوں کی کیا کیا دلیلیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پورا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں دونوں کا مکسچر ہے. تو ان کی دونوں علماء کے یا تینوں علماء کے جو ان کے اندر گروپس ہیں ان کی اپنی اپنی دلیلیں ہم نے بیان کری تھیں. پھر کچھ اور گہری باتیں تھیں اس کے اندر کہ قرآن جو ہے وہ قدیم ہے یا حادث ہے، اور یہ بھی ایک بہت ہی دقیق ڈسکشن تھی جس کو کہ ہم نے تھوڑا بہت ٹچ کیا تھا تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے خالی اس بات کا کہ ہمارے امت کے اندر جو گمراہ فرقے تھے وہ گمراہ آخر کیوں ہوئے، کن چیزوں کی بیسس کے اوپر وہ گمراہ ہوئے، کس قسم کی وہ ڈسکشنز کے اندر پڑے تھے اور انہوں نے کیسی باتیں کری تھی. تو ان کے اوپر ہم نے اس کے ضمن میں کچھ ڈسکشن کری تھی. اور آخری بات یہ تھی کہ قرآن پاک جو ہے، نہیں آخری نہیں تھی، سیکنڈ لاسٹ یہ تھی کہ قرآن پاک کی تفسیر کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی تھی، جب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کے تو ہم سارے کے سارے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، نہ صرف یہ کہ ہمیں جسمانی طور پہ بنایا بلکہ ہمارے اندر عقل کی جو فیکلٹی ہے، جو سمجھ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے رکھی ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری کی پوری تفسیر گویا کہ ہمارے جو برین کا سی پی یو تھا اس کے اندر پری سیٹ کیوں نہیں کر دی، یعنی پری لوڈڈ کیوں نہیں ہے ساری کی ساری چیزیں ہمارے دماغ کے اندر ڈال دی، تو اس کی یعنی تفسیر کی ضرورت کیوں پیش آئی. تو اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. اور آخری بات یہ تھی کہ قرآن پاک کی نزول کی کیا کیفیت ہے، قرآن پاک کیسے نازل ہوا، کیا یہ بغیر کسی واسطے کے نازل ہوا یا یہ جو ہے وہ کسی واسطے کے ذریعے سے نازل ہوا. اور ہم نے پھر سنا کہ یہ یقیناً حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نازل ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر. اور اس کے ضمن میں ہم نے اس بارے میں بھی بات سنی تھی کہ ہمارے دین کے اندر واسطوں کی اہمیت ہوتی ہے، اسباب کی اہمیت ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت پیش آئے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ اپنا قرآن نازل کرنے کے لیے بیچ میں ایک فرشتہ جو ہے وہ ایز اے مینز رکھیں، یا کوئی کام کرنے کے لیے بیچ میں کوئی بھی مینز رکھیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ واسطوں کو اور اسباب کو استعمال کر کے کام کرتے ہیں. کسی کو اگر اولاد ملنی ہوتی ہے تو اس کے لیے والدین کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر والدین کے خود بخود جو ہے وہ دنیا میں لوگ نہیں آ جاتے. ایکسیپشن جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، تو ہم نے اس نظام کے تحت رہ کر کے اپنی زندگی گزارنی ہے چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ بندگی زیبا ہے، ہمیں ابدیت زیبا ہے. تو ہم اس نظام کے تحت رہ کر کے جب زندگی گزاریں گے تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اس سے باہر نکل کے اگر ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور خود سے جو ہے وہ دین پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے اپنی سمجھ کے مطابق، بغیر کسی تفسیر کے، بغیر کسی علماء کی مدد کے، تو پھر ہم جو ہے وہ گمراہ تو ہو سکتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کے بعد ہم نے ایک پورا کا پورا سیشن جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے درس کے اوپر ڈیڈیکیٹ کیا تھا، جس میں ہم نے سنا تھا کہ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کیا حیثیت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے شیطان کے خلاف، تو شیطان کی کیا اس ہمارے دین کے اندر حیثیت ہے، اور شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں کسی کی مدد کی، ہمیں رحمان کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے. اور رحمان نے جو نظام بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان اور نفس کے خلاف ہماری مدد کے لیے اپنے بندے اس دنیا کے اندر بھیجے انبیاء علیہ السلام کی شکل میں، اور جب انبیاء علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر انبیاء کے جو ورثاء، جو علماء اور مشائخ اس امت کے اندر بدستور آتے رہے، تو ان کی ہمیں مدد کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم شیطان اور نفس کے بہکاووں سے اپنے آپ کو بچا سکیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کے ضمن میں ہم نے یہ ساری باتیں سنی تھیں. آج ہم انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پہلے تو کیا حیثیت ہے، کیا اس کی حقیقت ہے یا حیثیت ہے، کہ یہ علماء نے اس کے اوپر ڈسکشن کری ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیا ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے یا قرآن پاک کا جز ہے کہ قرآن پاک کا جز نہیں ہے. تو اس بارے میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ قرآن پاک کا باقاعدہ جز ہے. قرآن پاک کا جز کس طرح سے ہے، وہ اس طرح سے اس طرح سے نہیں کہ ہم جب قرآن پاک کھولتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نظر آتا ہے قرآن پاک کے مصحف کے اندر، اس کتاب کے اندر، اس وجہ سے وہ قرآن پاک کا جزء ہے. نہیں، یہ اس کی دلیل نہیں ہے، یہ اس کا جواب نہیں ہے کہ جب اس بک کو ہم کھولتے ہیں کہ لکھا ہوتا ہے اس وجہ سے یہ اس کا جزء ہے. نہیں، یہ اس وجہ سے قرآن پاک کا جزء نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے قرآن پاک کا جزء ہے کیونکہ اس قرآن پاک کے اندر ایک سورہ ہے، سورہ نمل، اور سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا تذکرہ آیا ہے کہ ملکہ بلقیس جو ہے وہ ایک بہت عظیم و شان مملکت کی، سلطنت کی جو ہے وہ ملکہ تھی، فرما روا تھی. تو اس کے بارے میں جب ہدہد نے خبر لا کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتائی تھی تو سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ ہم اس کے اس مملکت کو ٹیک اوور کریں گے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے پہلے ایک امن کا پیغام اپنے خط کی صورت میں ملکہ بلقیس کے کو روانہ کیا تھا، اور اس وہ جو خط جب ملکہ بلقیس کو ملا تھا تو ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے، جو اس کے ملوک تھے موجود، درباری جو موجود تھے اس کے، ان سے اس کے بارے میں باقاعدہ مشورہ کیا تھا. تو یہ قرآن پاک کے اندر سورہ نمل کے اندر آتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالت، کہ اس نے کہا، یا ایہا الملاء، اے میرے درباریوں، اے سرداروں، انی القیا الیہ کتاب کریم، میرے پاس ایک بہت ہی اچھی ایک میسج آیا ہے، میرے پاس مجھ تک پہنچا ہے، مجھ تک دیا گیا ہے، مجھے دیا گیا ہے. انہ من سلیمان، یہ جو ہے وہ سلیمان کی طرف سے ہے، سلیمان علیہ السلام کی طرف سے. وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ باقاعدہ اس آیت کے اندر آتا ہے، اس کا جز ہے، اس واقعے کا، قرآن پاک کی سورت کا جز ہے. تو اس وجہ سے اس سوال کا جواب کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا جز ہے یا نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، یہ واقعی قرآن پاک کا جز ہے کیونکہ یہ اس کے اندر آتا ہے، اس آیت کے اندر، اس سورت کے اندر. اچھا، دوسرا سوال جو فقہا نے ڈسکس کیا وہ یہ کہ ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، یا ویسے جب ہم تلاوت شروع کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھتے ہیں. تو یہ جو ہم پہلے پڑھتے ہیں، تو آیا ہم کیوں پہلے پڑھتے ہیں؟ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے؟ کیا سورہ فاتحہ کا یہ جزء ہے یا نہیں؟ بس ایسے ہی ہم برکت کے لیے اور ان وجوہات کی وجہ سے کہ اس سے فائدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے نام سے چیزوں کو شروع کرنا چاہیے، اس وجہ سے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. تو یہ ڈسکشن علماء کے درمیان کافی ہیٹڈ رہی، اور علماء نے جو ہے وہ اس کے اندر باقاعدہ اس پہ دو علمی گروپ بنے، دو علمی رائے اس کے اوپر نکلی علماء کی. ایک رائے یہ تھی کہ یہ ظاہر ہے ایک سوال ہے، بولین سوال ہے، یا تو ون میں آنسر آئے گا یا زیرو میں آنسر آئے گا. تو ایک جو علماء کا گروہ تھا اس نے یہ جواب دیا کہ ہاں، یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، اور دوسرے نے یہ اپنے دلائل سے پروف کیا کہ نہیں، یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے. اب جیسا کہ ہم پچھلے دروس کے اندر یہ بات بارہا سن چکے ہیں کہ علماء کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے یہ علمی اختلاف ہوتا ہے، اور یہ کوئی نفسانی اختلاف نہیں ہوتا، یہ کوئی جو ہے وہ اختلاف برائے اختلاف نہیں ہوتا، اور اس اختلاف کی ہماری دین کے اندر بہت سالڈ حیثیت ہے، اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے، اور بلکہ ہمیشہ رہے گا. کیوں ہمیشہ رہے گا؟ اتنی ہم وسوخ کے ساتھ فیوچر کے بارے میں بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ اختلاف امت کے علماء کے درمیان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زندہ رہتے ہوئے جب یہ اختلاف تھا، تو بھلا یہ اختلاف آگے کیسے ختم ہو جائے گا؟ آج تک تو ختم نہیں ہوا، تو فیوچر کے بارے میں، فیوچر میں کیسے ختم ہو جائے گا؟ تو یہ اختلاف ہمیشہ سے رہا ہے. امت کے علماء اس زمانے میں صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حکم سن کر کے ایک گروپ نے جو ہے وہ ایک نتیجہ اخذ کیا، دوسرے گروپ آف صحابہ نے جو ہے وہ دوسرا نتیجہ اخذ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کو بھی ڈانٹا نہیں، کسی ایک کو بھی برا بھلا نہیں کہا. تو اس اختلاف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اکنالج کیا، ایکسیپٹ کیا، اور اس کو جو ہے وہ اسی طریقے سے امت کے اندر یہ علمی اختلاف جو ہے وہ جاری رہے، آج بھی جاری ہیں. تو یہ علماء کے دو اس کے اندر علمی گروپ رہے. ایک نے یہ کہا کہ جی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جزء ہے، اور اس کے دلیل میں انہوں نے یہ حدیث نقل کری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدک و بین عبدی، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو मैंने नमाज को जो है वो तकसीम कर दिया अपने दरमियान और अपने बंदे के दरमियान, निस्फ़ैन निस्फ़ैन, आधा आधा, हाफ एंड हाफ, मैंने इन दोनों नमाज के दरमियान जो है वो नमाज को जो है वो अपने अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया। वले अब्दी मा सअला, और मेरे बंदे के लिए वो चीज है जो कि उसने मुझसे, जो कि वो मुझसे सवाल करता है। फ़ाइदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बस जब जो है वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो मैं उसके जवाब में ये कहता हूँ, फिर वो कहता है रहमान रहीम तो मैं उसके जवाब, फिर मालिक यौमिद्दीन कहता है तो मैं उसके जवाब में ये कहता हूँ। ये पूरी एक हदीस है। तो इस हदीस को उलमा ने अपने दलील के तौर पर इस्तेमाल किया और फरमाया कि देखें इसके अंदर अल्लाह ताला ने जो है वो सूरह फातिहा शुरू कर दी बगैर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़े हुए, बगैर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का तस्करा करे हुए, जिससे हमें ये मालूम होता है कि इस हदीस के अंदर साफ ये मालूम होता है कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जुज़ नहीं है, वो और रीजंस की वजह से पढ़ा जाता है। सही है। तो ये उनकी एक दलील थी। फिर दूसरी दलील में उन्होंने खुलफाए राशिदीन का अमल नकल किया कि चारों खुलफाए राशिदीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली करमुल्लाह वजहहू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है, ये जब अपने दौरे खिलाफत के अंदर नमाज की इमामत करते थे तो वो जहरी नमाजों के अंदर जिसके अंदर के जोर से तिलावत की जाती है ताकि सब लोग सुन लें, तो वो तिलावत के अंदर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं पढ़ा करते थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से सूरह फातिहा की तिलावत शुरू कर दिया करते थे, फिर उसके बाद जो है वो दूसरी सूरतों की तिलावत शुरू कर दिया करते थे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं पढ़ते थे। तो उनके कौल से हमें ये बात मालूम होती है कि ये जो है वो सूरह फातिहा का जुज नहीं है, वरना वो इसको बाकायदा सूरह फातिहा के तौर, सूरह फातिहा की बाकी आयतों की तरह इसको भी पढ़ रहे होते। तो ये जो राय है ये उम्मत के उलमा के एक ग्रुप की राय है जिसके अंदर के एक बड़ा नाम हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का आता है। तो हनफी उलमा की जब भी इस बारे में ये राय है कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सूरह फातिहा का हिस्सा नहीं है, बल्कि जो कुरान पाक की एक आयत है और ये जो मुख्तलिफ आयतों के दरमियान लाई जाती है, तो ये इसलिए नहीं लाई जाती कि ये आयतों का हिस्सा, आयतों के शुरू में लाना जरूरी यानी वाजिब है या ये सूरह फातिहा का हिस्सा है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ आयतों के दरमियान यानी सूरतों के दरमियान तफरीक करने के लिए, फसल करने के लिए और इम्तियाज करने के लिए लाई जाती है, ताकि पता लगे कि हाँ जी ये एक सूरत जो है वो खत्म हो गई है, अब जो है वो दूसरी सूरत शुरू हो रही है, तो इस वजह से बीच के अंदर एज अ फसल जो है वो एज अ चेंज ओवर के लिए ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लाया जाता है। इसी वजह से एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आपने शायद कभी करी हो, अगर आप बहुत ज्यादा गौर के साथ तरावीह की नमाज पढ़ें किसी हनफी इमाम के पीछे कम अज कम, तो उसमें आपने आप एक बात को नोट करेंगे कि तरावी के अंदर वो पूरा का पूरा कुरान पाक तिलावत करते हैं, लेकिन वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जो जब एक सूरत को खत्म करने के बाद दूसरी सूरत शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ना सिर्फ ये कि पढ़ते यानी जोर से नहीं पढ़ते, बल्कि वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, यानी बिल्कुल ही बीच में वक्फा ही नहीं आता, इस तरह से होता ही नहीं है कि एक सूरत खत्म हो और उसके बाद एक लम्हे के लिए वो रुके आहिस्ता से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ने फिर उसके बाद दूसरी सूरत शुरू करें, ऐसा भी नहीं होता, बिल्कुल एक रवानी के साथ जो है वो गोया के एक सूरत खत्म हो या दूसरी सूरत शुरू हो जाती है। लेकिन मजे की बात यह है कि पूरे के पूरे कुरान पाक में वो एक दफा किसी भी दो सूरतों के दरमियान बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ लेते हैं, तो बेसिकली वो यही होता है कि वो सूरतों का हिस्सा नहीं होता, बल्कि कुरान पाक के अंदर चूंकि ये फुकहा ने फैसला दिया कि कुरान पाक में ये नाजिल तो हुआ लेकिन ये बस एक दफा नाजिल हुआ है और ये हर दो सूरत के दरमियान नाजिल नहीं हुआ, तो इस वजह से तरावी के अंदर जो है वो एक रवानी के साथ पढ़ दिया जाता है और बस उसको चूंकि वो एक दफा नाजिल कभी हुआ था कहीं ना कहीं तो हुआ था, तो उसको जो है वो दो सूरतों के किसी भी दो सूरत के दरमियान एक दफा पढ़ लिया जाता है, तो इस तरीके से वो इमाम एक दफा उसको पढ़ लेता है। अलबत्ता इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के अपने दलाइल हैं और उन्होंने ये नतीजा अखज किया अपने दलाइल की बेसिस पर कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सूरह फातिहा का हिस्सा है, तो इस वजह से अगर आप किसी शाफी इमाम के पीछे नमाज पढ़ें तो वो बाकायदा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम को जहरन पढ़ता है, जब वो जहरन नमाज पढ़ा रहा है तो वो पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम इस तरीके से पढ़ेगा, तो उसकी वजह ये होती है वो कोई गलत काम नहीं कर रहा होता। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह मुज्तहिद इमाम है, इमाम थे और उन्होंने जो है वो अपने दलाइल के मुताबिक और इखलास के साथ ये फैसला दिया تو اس وجہ سے یہ بھی صحیح ہے، اگرچہ کہ اگر کوئی کسی اور امام کو فالو کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بس ہمارے امام کی جو دلیل ہے وہ اسا ہے، وہ زیادہ صحیح ہے، امام شافعی کی بھی صحیح ہے، اور یہ جو ہے وہ فقہی اختلافات کی حقیقت ہے. اس میں کوئی غلط نہیں ہوتا، اس میں کوئی برا نہیں ہوتا، اس کے اندر بس صحیح اور تھوڑا زیادہ صحیح والی بات ہوتی ہے، اسا اور صحیح والی بات ہوتی ہے. اسی وجہ سے امت کے اندر اختلاف کا ذریعہ نہیں بنتا. اختلاف کا ذریعہ آپ جیسے پہلے بھی سن چکے ہیں، وہ امت کے اندر جب اخلاقی تنزل آ جاتا ہے، امت کا جو ہے وہ دل کی تزکیہ والا پروسیس ہو چکا ہوتا ہے، ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور ادب ختم ہو جاتا ہے، اخلاق ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا، اکنالج کرنا، اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ خیر خواہی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، تب جو ہے وہ یہ فقہی اختلافات بہانہ بنا دیے جاتے ہیں، وہ بہانہ بن جاتے ہیں، اور شیطان جو ہے پھر ان کو استعمال کر کے وہ پھر امت کے درمیان رکھ لے. وہ ایک طرح سے اس کو بہت سارے اور بہانے بھی ہوتے ہیں شیطان کے پاس، بہت سارے اور ذریعے بھی ہوتے ہیں امت کے درمیان اختلاف کو اجاگر کرنے کے، ان میں سے ایک ذریعہ جو ہے وہ یہ فقہی اختلاف بھی ہو جاتا ہے. ورنہ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر فقہی اختلاف کے ساتھ امت جو ہے وہ اتنے 100 سال رہی ہے اور آج بھی رہ رہی ہے. جہاں بھی دوسروں کو برداشت کرنے کا جذبہ ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ فقہی اختلافات جو ہیں وہ آپس میں رکھنا انداز میں پیش ہرگز نہیں کرتے. اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ اس طرح نہیں ہم ڈیل کر سکتے کہ جی جیسے کہ انگریزی کی زبان کے اندر ایک محاورہ ہے نا کہ ڈونٹ تھرو دا بیبی آؤٹ ود دا بیتھ واٹر کہ بیتھ واٹر میں آپ نے جو ہے وہ بیبی کو جب دھلایا تو بیتھ واٹر جو ہے وہ تو گندا ہو گیا، نجس ہو گیا. تو اب چونکہ وہ پانی نجس ہو گیا ہے تو اب آپ پانی پھینکتے ہیں، تو پانی کے ساتھ ساتھ اپنے بیبی کو تو نہیں پھینک دیتے کہ جی بیبی جو ہے وہ بھی نجس ہے، پانی بھی نجس ہے، تو آپ دونوں کو اٹھا کے باہر پھینک دو. تو اس وجہ سے اگر کوئی چیز کو غلط استعمال کرنے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ اختلاف پیدا ہو رہا ہے تو آپ اس کو صحیح استعمال کریں. آپ اس کو جو ہے وہ اس طرح سے نہ کریں کہ جی آپ اس پوری کے پورے کانسیپٹ ہی کو اٹھا کر کے پھینک دیں جس کانسیپٹ کے اوپر امت جو ہے وہ اتنے 100 سال آپس میں اتفاق، بلکہ 100 سال کیا، وہ پہلے دن سے آپ پہلے سن چکے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ اس طرح کے علمی اختلافات کے ساتھ زندہ رہے تھے. اس کانسیپٹ کو کہ ہر چیز کا جو ہے وہ غلط استعمال اور صحیح استعمال، اس کو اس طرح سے نہ لینا چاہیے کہ اب ہر چیز ہی ایسی ہوتی ہے. ہر چیز ایسی نہیں ہوتی. یہاں پر ہم صرف جو ہے وہ علمی اختلافات کی بات کر رہے ہیں دین کے اندر، جو کہ دلائل کے ساتھ ہوتے ہیں، قرآن سے دلائل ہوتے ہیں، حدیث کے ساتھ دلائل ہوتے ہیں، دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں. تو ان اختلافات کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو آپ غلط استعمال نہ کریں، صحیح استعمال کریں. اب یہاں پہ کوئی کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ جی اب ہر چیز کا جو ہے وہ غلط استعمال یا صحیح استعمال ہوتا ہے، تو فوراً پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے نا کہ جی ٹیلی ویژن جو ہے وہ غلط استعمال اور صحیح استعمال، اس کا یہ والی ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے کہ ٹی وی جو ہے اس کا تو آپ صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں، ٹی وی کا جو ہے وہ آپ غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ ٹی وی بھی گھر میں رکھا کریں اور اس کا صحیح استعمال کیا کریں. تو اس کے لیے یہ عاجز اگرچہ کہ موضوع نہیں ہے، لیکن بس آپ کو ایک چھوٹی سی نصیحت کرنا چاہے گا کہ اس کے سمجھنے کے لیے آپ ذرا ٹیلی ویژن کی حقیقت کے اوپر جن لوگوں نے کام کیا ہے نا، آپ اس کو اٹھا کر پڑھیں. جن لوگوں نے ٹیلی ویژن کی مینوفیکچرنگ کے زمانے سے لے کر کے اس کو اسٹڈی کیا ہے، جو اس کے افیکٹس ہوئے ہیں انسانوں کے اوپر، انسانی معاشرے کے اوپر، انسانی برین کے اوپر، انسانوں کے بچوں کے اوپر، اور پھر جو ہے وہ اس کی جو فزیکل کمپوزیشن ہے، اس کمپوزیشن کی وجہ سے انسان کے برین کے اوپر کیسے افیکٹس ہوتے ہیں. اور ان اسٹڈیز کے اندر آپ مولویوں کی باتیں مت مانیں، بے شک آپ مولویوں کی باتیں نہ سنیں، آپ جو ہے وہ علماء کی باتیں نہ سنیں، آپ سائیکالوجسٹ کی باتیں سنیں، آپ سائنٹسٹوں کی باتیں سنیں، انہی کی باتیں پڑھیں، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جو ٹیلی ویژن ہے نا یہ ایک الگ چیز ہے. اس کو اس ڈسکشن میں نہ لے کر کے آئیں کہ آپ اس کا صحیح استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا اور غلط استعمال کریں گے تو نقصان ہوگا. تو خیر ایک بات ذہن میں آتی ہے، تو اس وجہ سے علمی اختلاف جو ہیں وہ جب کبھی ایکسپلوئٹ ہوتے ہیں تو پھر ان سے نقصان ہوتا ہے. اچھا، سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن، وہ سورہ یعنی بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا جز ہے نہیں، یہ ہے یا نہیں، یہ دوسرا سوال تھا. اب تیسرا جو پوائنٹ ہے اس بارے میں وہ فقہی نوعیت کا ہے، اور وہ اسی سے پھر پروجیکٹ کرتا ہے کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کا حصہ ہے یا نہیں. تو جب ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کا حصہ ہے، وہ سورۃ النمل کے اندر آتا ہے، تو پھر اس سے کچھ فقہی مسائل نکلتے ہیں. اور فقہی مسائل یعنی کہ مسائل سے مراد ہماری اردو زبان والے مسائل نہیں کہ جی پرابلمز نکلتی ہیں، بلکہ فقہی مسائل سے مطلب وہ چیزیں جن کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے اور جن کے بارے میں کوئی علماء سے جواب لیا جاتا ہے، اس کو مسئلہ کہتے ہیں. سأل یسأل سألا جو ہے وہ سوال کرنے کا کے لیے آتا ہے عربی زبان کے اندر. تو فقہی مسئلہ جو ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ دیکھیں قرآن پاک کے اندر سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون, کہ یہ کتاب جو ہے وہ ایک بہت ہی باقاعدہ اپنی جگہ پہ مکنون, یعنی اس کو ایک مقام ہے, اس کی ایک پوزیشن ہے, ایک مکان ہے اس کا, یعنی قرآن پاک, لا یمسہ الا المطہرون, اور اس کو نہیں چھوتے سوائے طہارت کی حالت میں جو لوگ ہوتے ہیں, اور اس کے اندر فرشتے بھی آ جاتے ہیں. اور انسانوں کے اوپر جو فقہا نے اس آیت کی وجہ سے ججمنٹ دی وہ یہ کہ اگر انسان وہ طاہر ہوگا تو وہ قرآن پاک کو چھو سکتا ہے, ورنہ وہ قرآن پاک کو نہیں چھو سکتا. ٹھیک ہے, نکلا تو قرآن پاک نہیں چھو سکتا تو پھر اب قرآن پاک کی کسی بھی آیت کو بھی نہیں چھو سکتا. ٹھیک ہے, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ قرآن پاک کی آیت ہے تو اس وجہ سے اگر کوئی جنابت کی حالت میں ہے, یعنی ریچولی جو ہے وہ امپیور ہے, کوئی عورت جو ہے وہ حیض یا نفاس کی حالت میں ہے, تو اب وہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کسی جگہ پہ لکھا ہوا ہے, چاہے وہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہو, چاہے وہ کوئی جو ہے وہ پہننے کی چیز ہو, جیسے کہ لاکٹ ہو, جیسے کہ وہ کوئی رنگ ہو جس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے, یا پھر کوئی جو ہے وہ چین ہو, یعنی لاکٹ کے اندر جو چین کے اندر جو لاکٹ ہوتا ہے, کوئی اس طرح کی بھی چیز ہو جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے, تو اب وہ چیز, وہ ٹکڑا کاغذ کا یا وہ مٹیریل جو ہے وہ کسی ایسے ریچولی امپیور شخص کو ٹچ نہیں ہونا چاہیے, نہ ہاتھ سے نہ جو ہے وہ جسم کے کسی اور حصے سے. تو اب جو ہے وہ اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ جو بھی جنبی حالت میں ہو, جنبی حالت میں ہو یا اس حالت میں ہو, تو وہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی بھی کسی چیز کو ٹچ نہیں کرے کسی بھی اپنے جسم کے حصے سے. تو یہ تو چھونے کے بارے میں فقہی مسئلہ نکلا. دوسرا فقہی مسئلہ یہ نکلا کہ پڑھنے کے بارے میں کیا پھر جواب ہوگا. تو پڑھنے کے بارے میں یہ ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تلاوت کے طور پہ ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے, یعنی جس طرح سے قرآن پاک کی کسی اور آیت کی, کسی اور صورت کی آپ تلاوت نہیں کر سکتے اس حالت میں, جیسے کہ فقہا کا یہ اس کے اوپر فیصلہ ہے, تو اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بھی آپ تلاوت نہیں کر سکتے. ہاں, آپ ذکر کے طور پر یا دعا کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی نیت کے اوپر یہاں پہ فیصلہ ہوگا کہ نیت اگر آپ کی دعا کی ہے یا پھر آپ کی جو ہے وہ ذکر کی ہے کہ جی آپ بسم اللہ, آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھائیں, تو اب اس وقت یہ نہیں ہوگا کہ جی میں چونکہ حیض کی حالت میں ہوں, عورت یہ نہیں کہے گی کہ اب جو ہے میں بسم اللہ پڑھ کے کھانا نہیں کھا سکتی, کیونکہ وہاں پر جو ہے اس کی نیت وہ دعا کی نیت ہے. تو یہ ایک فقہی مسئلہ نکلتا ہے. اب اور دو مسائل یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ہیں جو کہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت القرآن کے اندر ذکر کیے. تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پہلی رکعت کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ مسنون ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ سنت ہے. اور ہم اعوذ باللہ کے بیان کے اندر یہ بات سن چکے ہیں کہ اگرچہ کہ قرآن پاک کے اندر یہ حکم آیا ہے کہ جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرو, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, غالباً یہ آیت ہے, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, یہ تو اس آیت کا حصہ ہے, تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو, یعنی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ پناہ مانگا کرو. تو اس آیت کے تحت بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا بھی جو ہے وہ واجب ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا بھی اور کبھی چھوڑ بھی دیا, تو اس وجہ سے اس کا واجب ہونا آپ نہیں فیصلہ دے سکتے. تو اس وجہ سے یہ سنت کہلائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھ لیا اور کبھی اس کو چھوڑ بھی دیا. تو اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی جو ہے وہ رکعت کے شروع میں پڑھنا مسنون ہے. البتہ یہ اختلاف ہے کہ آواز زور آواز سے پڑھا جائے یا آہستہ آواز سے پڑھا جائے, جہرن پڑھا جائے یا سرن پڑھا جائے, اور اس کے بارے میں ہم پہلے آج یہ بات سن چکے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو آہستہ آواز میں پڑھا جائے کیونکہ سورہ فاتحہ ایسا نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو زور آواز میں, اور دوسرا ائمہ کا بھی ہے کہ زور آواز سے پڑھا جائے, دوسرے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, کچھ اور ائمہ کا بھی آہستہ آواز ہی سے پڑھنے کا ہے, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام مسجد کے وہ آہستہ واسعی پڑھتے ہیں، جہرن نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا مسئلہ یعنی کہ ان شارٹ یہ کہ رکعت کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا مسنون ہے، اگرچہ کہ آہستہ آواز میں پڑھنا امام ابو حنیفہ کے نزدیک. ایک اور مسئلہ کہ پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعتوں کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اور اس کے مسنون ہونے پر بھی سب کا اتفاق ہے، یعنی اس کے سنت ہونے پر بھی سب کا اتفاق ہے. اور بعض روایات میں یعنی بعض احادیث کے اندر ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو واجب کہا گیا ہے. تو بہرحال جو اکثریت ہے وہ مسنون ہونے کے اوپر متفق ہے، تو اس کو ہم نے پڑھنا ہے سنت کے طور پر. اگر چھوٹ جائے گا تو پھر ہم اس کی وجہ سے جیسے سجدہ سہو نہیں کریں گے کہ جی واجب چھوٹ گیا نماز کے اندر تو اب سجدہ سہو کرنا پڑے گا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم رکعت کے شروع میں پڑھنا، یہ ایک مسئلہ تھا. دوسرا مسئلہ، ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. تو اس کے بارے میں یہاں پہ جیسے کہ اکثر علماء کا قول لکھا ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، خواہ وہ جہری نماز ہو یعنی فجر، مغرب اور عشاء، جس میں جہرن زور آواز سے تلاوت کی جاتی ہے، تو چاہے وہ جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو یعنی ظہر اور عصر. تو ان دونوں کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد جب دوسری سورت شروع کر رہے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے ان علماء کرام کے نزدیک. شرح منیہ میں اسی کو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول لکھا ہے، اور شرح منیہ یعنی یہ جو فتاوی کی کتابیں ہیں در مختار، برہان وغیرہ، ان کتابوں کے اندر اسی قول کو ترجیح دی گئی ہے. البتہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو سب سے سینئر اور سب سے زیادہ مقبول شاگردوں میں سے ایک تھے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، صاحبین حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، تو ان میں سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ سری نمازوں میں پڑھنا بہتر ہے، اور کچھ روایات میں یہ قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے. اور شامی جو کہ فتاوی کی حنفی مسلک میں فتاوی کی ایک سب سے اہم کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ بعض فقہا سے اس کی ترجیح بھی نقل کی گئی ہے، یعنی یہی بات راجے ہے کہ سری نمازوں میں بھی پڑھنا بہتر ہے، یعنی وجوب کا نہیں لیکن بہتر کا قول جو ہے وہ ان فقہا کی کتابوں کے اندر اور ان فتاوی کی کتابوں کے اندر نقل کیا گیا ہے. بہرحال یہ چھوٹے اختلافات ہوتے ہیں، یہ علمی اختلافات ہیں، ان کے اندر کسی کی نماز ٹوٹنے کے بارے میں کوئی نہیں کہہ رہا، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جی آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. یہاں پہ ترجیح کی بات ہے کہ جی میرے نزدیک یہ بات زیادہ راجع ہے، میں نے جو دلائل پڑھے ہیں وہ مجھے زیادہ اپیل کرتے ہیں، اور انہوں نے جو دلائل پڑھے تھے وہ ان کو اپیل کرتے ہوں گے، لیکن یہ امت کے علماء کا یہ طرز رہا ہے، اور ہمیشہ سے یہی چیز، یہ ہمیشہ جو بھی کسی بھی علم کے اندر گہرائی حاصل کرتے ہیں نا، تو چاہے آپ کسی بھی علم کی بات کر لیں، دینی علوم ہو یا دنیاوی علوم بھی ہوں، وہاں پہ اسی طریقے سے ہر علم کا عالم جو ہے وہ اسی طریقے سے پھر اپنی بیسس پہ اپنے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کوئی نہ کوئی ججمنٹ دیتا ہے. دینی علوم کے اندر اس ججمنٹ کو جو ہے وہ فتویٰ کہا جاتا ہے، اس ججمنٹ کو جو ہے وہ کسی کا مسلک کہا جاتا ہے، مذہب کہا جاتا ہے، اور دوسرے علوم کے اندر اس چیز کو جو ہے وہ پریفرنس کہی جاتی ہے یا کچھ اور اس طرح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. بہرحال اس پر سب کا اتفاق ہے کہ کوئی پڑھ لے تو مکروہ نہیں ہے، کراہت نہیں ہے اس کے اندر، نہ پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے کچھ کے نزدیک، اور پڑھ لیں تو اس کے اندر بھی کراہت نہیں ہے. اچھا یہ تو مسائل مکمل ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں. اب جو ہے ہم شروع کرنے کا آج ارادہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اجزاء کو بھی آج تھوڑا ڈسکس کریں گے، اگرچہ کہ پورا کرنے کا آج ارادہ تو نہیں ہے، خیر ٹائم کے حساب سے دیکھتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اجزاء یعنی اس کے جزء کیا ہیں، اس کی کمپوزیشن کیا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر سب سے پہلا جو جزء ہے وہ ایک حرف ہے، ایک لیٹر ہے، وہ لیٹر ہے با، الف کے بعد جو آتا ہے حروف تہجی کے اندر با. حرف با عربی زبان کے اندر حروف کی قسموں میں سے ایک قسم ہے جس کو کہ حروف جارہ کہتے ہیں. حرف با جو ہے وہ حروف جارہ میں سے آتا ہے، یعنی وہ حروف جو کہ اپنے بعد آنے والے किसी इसम को, किसी नाउन को हालत जर में डाल देते हैं, उनको हुरूफ जार्रा कहते हैं। और ये हुरूफ जार्रा जो हैं ये वो 17 हैं, 17 हुरूफ जार्रा हैं। इनके लिए मदारिस के अंदर जब आप सर्फ पढ़ते हैं या नहव पढ़ते हैं तो आपको एक शेर याद कराया जाता है ताकि आपको 17 के 17 हुरूफ जार्रा जो है वो जुबानी याद हो जाए। वो शेर इस तरह से है कि बा वता वकाफ वलाम वन व बा वकाफ वता बा वता वकाफ वलाम वाव मुंजु मुजफला रुब हाशमिन अदा फी अन अला हत्ता इला। तो इस शेर के अंदर 17 के 17 हरूफ ज्यादा आ जाते हैं ताकि तालिबे इल्म को जो है वो इमीडिएटली इनको आइडेंटिफाई करने में कि फलाना हरूफ जो है वो हरूफ ज्यादा है या नहीं है बहुत आसानी हो जाती है। फिर तो ये 17 हरूफ ज्यादा में से पहला हरफ जार बा है, और ये बा जो है वो उसके बहुत सारे पर्पजेज हैं। यानी जाहिरी पर्पज तो ये हो गया ना कि वो जर देता है कि अगर बाप के बाद जो है वो कोई नाउन आएगा, कोई लफ्ज आएगा, कोई इस्म आएगा तो वो उसको हरफ जर, उसको जो है वो हालत जर में डाल देगा। हालत जर में होने का मतलब एक तरीके से ये होता है कि वो जो नाउन है ना उसके ऊपर वो उर्दू जुबान में जिसको कहते हैं जेर डाल देगा। अगर उसके ऊपर पहले पेश थी या उसके ऊपर पहले जबर था तो अब ये जो नाउन है ना वो अब जेर के साथ लिखा जाएगा। तो जैसे कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के अंदर ही लफ्ज इस्म आता है बा के बाद, तो इस्म जो है ना वो अगर अकेले होता तो आप उसको इस्मी नहीं कहते बल्कि आप उसको इस्मुन लिखते, लेकिन जब बा पहले आ गया तो अब वो बिस्मी हो गया, उसके ऊपर जेर आ गई, उसके आखिरी हर्फ के ऊपर जेर आ गई, तो ये जर की हालत में आ गया। तो ये तो जाहिरी असर करता है, जाहिरी अमल करता है हर्फ बा, लेकिन इसके ये मानी के अंदर भी बहुत ज्यादा अमल करता है और इसके बहुत डिफरेंट रोल्स होते हैं जिनमें से किसी एक रोल को यह है किसी अपने जुमले के अंदर ये लेकर के आता है। तो जो इल्मुन नहव के उलमा हैं उन्होंने हर्फ बा के 10 मकासद लिखे हैं, 10 रोल्स लिखे हैं। अवामिलुन नहव एक किताब है जो कि मदारिस के अंदर पढ़ाई जाती है, और इस नहव की किताब में सबसे पहले उन्होंने इसका जिक्र और हर्फ बा के उन्होंने 10 के 10 मकासद इसके अंदर लिखे। उनमें से पहला मकसद इन्होंने लिखा है हरफन बाई लिल इल्साक, इल्साक के लिए आती है। नहवुन नहवुन जैसे मिसाल के तौर पर नहव का होता है यहां पे मतलब है मिसाल मरर तो बेजैदिन कि मैं आया जैद के साथ, तो ये बात जो है वो इल्साक के लिए आती है जिसको कि उर्दू जुबान में आप कह सकते हैं मुसाहिबत के लिए या जो है वो आप इसको कह सकते हैं कि इत्तेसाल के लिए कि किसी चीज को किसी के साथ जोड़ने के लिए कि जी मैं आया जैद के साथ, यानी मैं अकेला नहीं आया बल्कि मैं जैद के साथ आया। तो इसको आप जुमले में इस तरह कहते हैं मरर तो मैं आया बेज़ैदिन जैद के साथ। तो ये जो है वो बा का एक मकसद है जो कि मानी के तौर पर इस्तेमाल होता है, मानी के अंदर इस्तेमाल होता है। फिर दूसरा मकसद जो है वो इन्होंने लिखा, इसमें से 10 के 10 तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन कम अज कम 3 जो है वो हमारे काम से बात से रिलेटेड भी हैं तो वो पढ़ लेते हैं कि दूसरा है लिल इस्तेआना, इस्तेआनत के लिए, उर्दू जुबान में भी इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है मदद के लिए कि किसी से मदद हासिल करने के लिए। नहवु जैसे कि मिसाल के तौर पर कतब तो बिल कलमी, मैंने लिखा कतब तो मैंने लिखा बिल कलमी, कलम की मदद से लिखा, यानी मैं अपनी उंगली से नहीं लिख सकता था तो मैंने कलम से मदद ली, कलम को पकड़ के मैंने लिखा तो मुझसे लिखा गया। तो कतब तो बिल कलमी इसके अंदर भी बा आता है और कलम से मदद हासिल की गई, लिल इस्तेआना। फिर तीसरा मतलब है एक्चुअली मुसाहबा जो थी वो इसके बाद आता है। नहवो इश्तरैतुल फरसा बिसरजिही, अच्छा खैर वो मिलते जुलते मतलब हैं लेकिन मदद के लिए जो है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी पहला तो हो गया ना कि लिल इल्साक वो उसके साथ, अच्छा हाँ इल्साक जो था वो मदद के लिए, वो उसके लिए नहीं था कि किसी चीज को किसी चीज के साथ जोड़ने के लिए, बल्कि इल्साक इसलिए था कि मैंने ये काम किसी के साथ मिल करके किया तो मरा तो बेजैदिन मैं आया लेकिन मैं अकेले नहीं आया था बल्कि जैद के साथ आया था, तो वो तो इल्साक हो गया था। और मुसाहबा जो है वो आप किसी चीज के साथ उसको इत्तेसाल करने के लिए करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट मिसाल है। अच्छा तीसरा जो है ना बा का मकसद وہ آتا ہے تبرک کے لیے، برکت کے لیے. ایکچولی برکت کا مطلب جو ہے وہ انہوں نے یہاں لکھا بھی نہیں ہے جو عوامل النحو ہے، لیکن مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے جو تین مطالب یہاں پہ سلیکٹ کیے ہیں با کے ڈسکشن کے اندر، وہ ان میں سے ایک مصاحبت تھا، اور دوسرا جو ہے وہ استعانت ہے، اور تیسرا جو ہے وہ تبرک ہے. تو ان تینوں مطالب کو لے کر کے انہوں نے پھر بتایا کہ پھر ہم اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کریں تو وہ تین تراجم ہو سکتے ہیں. ایک مصاحبت کے لیے کہ بس میں شروع کرتا ہوں، میں جو ہوں اللہ کے، یعنی میں بھی نہیں بلکہ خالی اس کو یہ کہیں گے کہ اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی با جو ہے وہ آیا مصاحبت کے لیے تو اللہ کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے. دوسرا اگر آپ لیں استعانت کا مطلب با کا، تو اس کا پھر ترجمہ بنے گا کہ اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ، صحیح ہے. اور تیسرا اگر آپ لیں مطلب برکت کا، تبرک کا، تو پھر اس کا مطلب بنے گا کہ اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو یہ تو تین مطلب انہوں نے پسند فرمائے اپنی تفسیر کے لیے، لیکن نحو کے اندر اس کے انہوں نے 10 کم از کم مطلب لکھے ہیں. تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد، ایک تو ہم پہلے بیان بھی کر چکے ہیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو ہے موجود ہیں اتنی استعداد دی ہے کہ ہم کم از کم ان علوم کو جو ہے وہ ایک سپرفیشل لیول کے اوپر سمجھ سکیں. تو ہم بالکل ہی کورے نہیں ہیں کہ جی ہمیں بالکل جو ہے وہ بس لفظی معنی بتا دیے جائیں، اور کچھ جو ہے وہ برکت والی باتیں بتا دی جائیں اور بس خلاص ہم گھر جائیں اور اللہ خیر صلاح، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی استعداد دی ہے کہ ہم کچھ علوم کو سمجھ سکیں. اور دوسرا ریزن جس کی وجہ سے ہم ان گہرائیوں کو، ان کچھ باتوں کو اس سیٹنگ کے اندر ڈسکس کر رہے ہیں، وہ اس لیے تاکہ ہمارے دل میں علماء کی عظمت پیدا ہو، علماء کا ایک مقام پیدا ہو، کہ علماء جو ہیں وہ سپرفیشل لیول کے اوپر باتیں نہیں کرتے، وہ خامخواہ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی جو ہے وہ گہرائی کے، ان کا علم خامخواہ ان کو بس ڈگری نہیں دے دی جاتی ہے اور ان کو علماء اور عالم نہیں کہہ دیا جاتا ہے، بلکہ انہوں نے اتنی گہرائی میں جا کر کے چیزوں کا مطالعہ کیا ہوتا ہے اور اتنی گہرائی میں چیزوں کو سمجھا ہوتا ہے ان کے پاس اپنی باتوں کی. اور جو مدارس کے اندر طلباء جا کر کے پڑھتے ہیں، تو وہ اگرچہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر عموماً وہ اس طبقے کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر بڑے بڑے علوم حاصل کر سکیں، لیکن ان کے والدین جب ان کو کسی صحیح مدرسے کے اندر داخل کر دیتے ہیں عالم بننے کے لیے، تو وہ پہلے ہی سال کے اندر بالکل کتاب کے شروع ہی کے اندر عربی زبان کی گہرائیوں کے اندر غوطے لگانے شروع کر دیتے ہیں. اور بالکل جو یہ جو عوامل النحو کتاب ہے، یہ پہلے سال میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے پہلی لائن کے اندر وہ لفظ با کے، حرف با کے 10 معنی پڑھ لیتے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ اس کا ایک معنی بھی نہیں پتا ہوتا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم ان سے زیادہ افضل ہیں، یہ جو مولوی قسم کے لوگ ہیں اور یہ جو مدرسے کے طلباء ہیں ان کو تو جی کچھ نہیں آتا، اور یہ کسی کام کے نہیں ہوتے تو اس وجہ سے وہاں بھیج دیے جاتے ہیں. نہیں، وہ بہت زیادہ کام کے ہوتے ہیں، ان کے علم کی بڑی گہرائی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہم چیزوں کو یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا، تو حرف با کے بارے میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پہلا جزو ہے، اس کے بارے میں ہم نے کچھ چیزیں سنی. اب دوسرے جزو کے اوپر آتے ہیں، وہ ہے لفظ اسم. تو اسم جو ہے وہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس کے لیے ہم لفظ اسم کا مطلب سمجھ لیں کہ اسم کیا ہوتا ہے. تو عربی زبان کے اندر جو بھی الفاظ آتے ہیں، ان الفاظ کو عربی گرامرینز نے جو ہے وہ تین قسموں میں ڈیوائڈ کر دیا، پورے کے پورے عربی زبان کو تین قسموں میں ڈیوائڈ کر دیا. اور پہلی قسم ان میں سے ہوتی ہے اسم، دوسری ہوتی ہے فعل، اور تیسری ہوتی ہے حرف. تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ عربی زبان میں یا تو وہ اسم ہوگا، یا اگر اسم نہیں ہوگا تو یا تو وہ فعل ہوگا، اور یا اگر فعل اور اسم دونوں نہیں ہوں گے تو وہ حرف ہوگا. تو یہ تین ہی چیزیں ہوتی ہیں، ان تینوں چیزوں سے مل کر کے پوری کی پوری عربی زبان بنتی ہے. تو اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم جو ہے وہ کلمہ ہوتا ہے، اور یہ ان تینوں چیزوں کو کلمہ کہا جاتا ہے، یعنی کلمے کے تین اقسام جو ہیں وہ اسم، فعل اور حرف ہوئی. تو اسم کون سا کلمہ ہوتا ہے؟ اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو کہ بغیر کسی دوسرے کلمے کی مدد کے اپنا معانی پورا کا پورا بیان کر سکتا ہو. یعنی بس آپ وہ لفظ سن لیں، لفظ پڑھ لیں، آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا. اب آپ کو کسی اور لفظ کی، کسی اور کلمے کی، فیل کی، کسی دوسرے اسم کی، حرف کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کے بغیر اس کا معنی سمجھ نہیں سکتے. اور دوسری بات اسم کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، کوئی پیریڈ نہیں پایا جاتا، یعنی اس کے اندر جو ہے نہ ماضی کا کوئی عمل دخل ہوتا ہے، نہ اس کے اندر حال کا کوئی مدخل ہوتا ہے نہ مستقبل کا, یعنی پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر یہ اسم کے اندر نہیں ہوتے, تو یہ زمانے سے خالی ہوتا ہے, زمانے سے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, پیریڈ سے. تو اسم وہ کلمہ ہوتا ہے. تو دو چیزیں ہوئیں کہ بغیر کسی دوسرے کلمے کے ملائے ہوئے آپ کو اس کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے اور یہ زمانے سے خالی ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے لفظ اسم کی ڈیفینیشن. اچھا اب اس کے بعد ہم یہ سنتے ہیں کہ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں, اس کا مطلب بھی ہم نے تھوڑا بہت سنا کم از کم شروع کے حصے کا, تو اس کے اوپر علماء نے یہ بحث کری کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ, اس کے تین ہم نے ترجمے کر دیے کہ پہلا یہ تھا کہ جی اللہ کے نام کے ساتھ, دوسرا یہ تھا کہ اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ, اور تیسرا یہ تھا کہ اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ. تو یہ ہے بسم اللہ کے تین ترجمے. اب تینوں ترجموں کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے, اگر آپ طالب علم ہیں, اگر آپ غور اپنی عقل استعمال کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے کہ بھئی یہ تینوں کے تینوں جو ہیں یہ کوئی جملہ تو نہیں بنے, یہ تو ادھوری بات نظر آتی ہے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ کیا, اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ کیا, اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ کیا. آگے ایک کوشچن مارک رہ گیا, ایک ادھوری بات رہ گئی, تو یہ جملہ جو ہے وہ نامکمل ہے, یہ کلام جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا. تو کام کا تذکرہ جو ہے وہ یہاں پہ ہونا چاہیے تھا. تو وہ بھلا پھر اس کے اندر کیا گہرائی ہے, اس کے اندر کیا حقیقت ہے؟ تو پھر اس کا گرامیرینز نے, مفسرین نے, گرامیرینز نے جن کے پاس ان کا بھی علم تھا, انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہاں کوئی فعل تو اس کے بعد ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس فعل کو, یعنی اس فعل کا مطلب ایکشن, اس کام کو یہاں پر محذوف چھوڑ دیا, یعنی اس کو جو ہے وہ حذف کر دیا, اس کو یہاں سے جو ہے وہ اریز کر دیا, یعنی اس کو جو ہے وہ بیسکلی آپ کی ڈٹرمنیشن کے لیے چھوڑ دیا. اٹس لائک اوپن فار یو کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بھی آپ کریں گے وہ اللہ کے نام کے ساتھ ہوگا, جو بھی اچھا کام کرنے کا آپ ارادہ رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت کے ساتھ کریں, اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد کے ساتھ کریں. تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کے لیے اوپن ہے. تو ایک مومن جو ہے وہ پھر اپنا ہر کام اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے آسانی کے لیے اپنے اس کلام کو جو ہے وہ ہمارے لیے اوپن چھوڑ دیا کہ جی اب آپ اس کے اندر کچھ بھی استعمال کر لیں, کسی بھی کام سے پہلے استعمال کر لیں. تو اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ, یعنی کوئی ابدأ, میں بگننگ کرتا ہوں, میں ابتدا کرتا ہوں, ابدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ آپ اپنی طرف سے ڈال دیں, یا بسم اللہ ابدأ اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں, یا بسم اللہ میں اکتبو میں لکھتا ہوں بسم اللہ کے ساتھ, اللہ کے نام کے ساتھ, یا جو ہے میں کوئی چیز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ, یا جو ہے میں کھانا کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ. تو آپ فعل جو ہے وہ آپ کے اوپر ہے. اب جو یعنی ان ایسنس مومن کا ہر کام جو ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. تو بسم اللہ کی جو ہے وہ پھر بہت بڑی بڑی فضیلتیں, ہم آئندہ اس کے بارے میں بات کریں گے. ابھی کچھ چیزیں بس ہم تھوڑی سی ٹچ کر لیتے ہیں, اور وہ یہ کہ جیسے ایک تو جیسے مشائخ جب بات کرتے ہیں نا تو پھر وہ مختلف مثالوں کے ساتھ جو ہے وہ بات کو سمجھاتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ کتنا فضیلت والا ہے. کہ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ ایک چھوٹی سی تشبیہ کے ساتھ آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ جب عربی زبان کے اندر حرف با لکھتے ہیں, عربی زبان کے اندر آپ حرف با لکھتے ہیں تو کس طرح لکھتے ہیں, اس کو لٹا کے لکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, با لیٹی بھی ہوتی ہے. پرانے زمانے میں جب مکتب میں جا کر کے بچہ پڑھتا تھا نا تو وہ اس طرح کی باتیں سے شروع کرتے تھے کہ جی الف جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور الف جو ہے وہ خالی ہوتی ہے, اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے, اور با جو ہے وہ لیٹی ہوئی ہوتی ہے. تو اس طرح سے نا وہ استاد بچوں کو پڑھاتا تھا بالکل شروع شروع کے اندر, پہلی جماعت پہلی کلاس کے اندر یہ الف کھڑی ہوئی ہوتی ہے, با لیٹی ہوئی ہوتی ہے. تو با لیٹی ہوئی ہوتی ہے, لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ با کو اسم اللہ کے ساتھ لگا دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لگا دیتے ہیں, تو یہ لیٹی ہوئی با جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کر دیتے ہیں. یعنی کس طرح لکھتے ہیں پھر, وہ لیٹی ہوئی با نہیں لکھتے بلکہ با ایسے ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے سمجھاتے ہیں کہ جب ایک حرف کو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اتصال مل گیا تو وہ حرف کھڑا ہو جاتا ہے، تو جب کسی انسان کو، جب کسی اللہ تعالیٰ کے بندے کو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ایک اتصال مل جائے، جب اللہ کے ساتھ وہ جڑ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ تو حدیث پاک میں جیسے آتا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر تواضع اختیار کری، خالی یہ نہیں کہ جی مینرزم کی خاطر تواضع اختیار کری، آج ہم مینرزم کی بھی تو خاطر تواضع اختیار کرتے ہیں نا، بڑے جھکے چکے ہیں، بڑے اچھے سے بات کر رہے ہیں، جو پولیٹیشن فار ایگزامپل جب وہ انتخابات کے لیے نکلتے ہیں ان سے زیادہ تو متواضع کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ تواضع وہ اللہ کی خاطر نہیں ہوتی ہے، وہ کسی ایک خاص مقصد کے لیے ہوتی ہے، ووٹس کے لیے ہوتی ہے، یا جو ہے وہ کسی سے، چاہے آپ دفتر میں تواضع اختیار کر رہے ہیں تو اپنے امپلائیز سے، جو مینیجر تواضع اختیار کر رہا ہے وہ امپلائیز سے ایک فیور چاہتا ہے، گھر کے اندر جب کوئی بیوی تواضع اختیار کر رہی ہے تو وہ جو ہے وہ کوئی فیور چاہتی ہے، بچہ کے تواضع اختیار کر رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کا مقصد ہوتا ہے، لیکن اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرنا، من تواضع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوپن نہیں چھوڑ دیا بلکہ آگے فرما دیا للہ، تو جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مشائخ نے اس تشبیہ کے ساتھ اس بات کو سمجھایا کہ لیٹی ہوئی با کو بھی اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا۔ اب کچھ باتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کاموں کو شروع کرنے کے بارے میں۔ تو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن کے اندر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جو اہل جاہلیت تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے اور اس زمانے کے جو کفار تھے ان کو اہل جاہلیت کہتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے نا اپنے تمام کاموں کو بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے۔ تو اس جاہلیت کی رسم کو مٹانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی جو سب سے پہلی آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی، اس کے اندر کیا حکم فرمایا؟ پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ تم پڑھو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اس رب کے نام کے ساتھ جس نے کہ پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے کسی کام کو، اقرا پڑھنے والے کام کو شروع کرنے کا حکم دیا۔ تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ہمارے ائمہ میں سے گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ قرآن کے سوا دوسری کتابیں بھی جو ہیں وہ بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ سے ہی شروع ہوتی تھیں، اللہ کے نام سے ہی شروع ہوتی تھیں، لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نام سے تو شروع ہوتی تھیں لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو ہے نا یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا کیا گیا تھا۔ تو اسی وجہ سے پھر ان دونوں قولوں کو، علامہ سیوطی اور دیگر کے قول کو، جب ان دونوں کو آپس میں کوریلیٹ کیا گیا، یعنی ان کی جو ہے وہ تطبیق کی گئی، یہ تطبیق جو ہے نا یہ ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے ہمارے دین کے علوم کے اندر، اور اس کو ہم مختصراً ابھی یہ سن لیں کہ بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں حدیثیں ملتی ہیں، اور وہ حدیثیں جو ہیں وہ بظاہر آپس میں اختلاف کر رہی ہوتی ہیں، آپس میں وہ کانٹرڈکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک حدیث جو ہے وہ ایک ہی فعل کے بارے میں، ایک حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور اسی فعل کے بارے میں دوسری حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں کہ ایک حدیث جو ہے وہ صحیح ہے تو دوسری حدیث موضوع ہے، یعنی گھڑی ہوئی حدیث ہے، یا دوسری حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، یعنی بہت ہی کمزور حدیث ہے، ایسا بھی نہیں ہے، دونوں صحیح حدیثیں ہوں گی اور دونوں کے اندر ڈفرینٹ باتیں آ رہی ہیں۔ تو اب جو ہے اس ڈفرینس کو، اس کانٹرڈکشن کو جو ہے وہ پھر ریزالو کیسے کریں گے؟ کیا یہ حدیث غلط ہے یا یہ حدیث غلط ہے، یا جو ہے وہ نعوذ باللہ، جیسا کہ پھر جو لوگ خود سے حدیث کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا مذاق ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے اور دونوں ایک دوسرے سے کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں، تو کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ حدیث ہی غلط ہے، یعنی یہ جو مجموعہ حدیث ہے یہ مجموعہ حدیث ہی غلط ہے، ہمیں جو ہے وہ قرآن کو خالی فالو کرنا چاہیے، تو وہ پھر منکران حدیث بن جاتے ہیں۔ اور آج جو ہے وہ یہ بہت بڑی تعداد میں یہ فتنہ جو ہے پھیلا ہوا ہے، خصوصاً جو ہے وہ انفارچونیٹلی عرب نوجوانوں کے درمیان تو یہ بہت ہی زیادہ دیکھنے کو آ رہا ہے، اور اس کو بہت پروجیکٹ بھی کیا جا رہا ہے، کہتے ہیں جی کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون، قرآن پاک کو جو ہے وہ ہم نے محفوظ کر لیا، یہ ہمارا ذکر ہے، ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں لکھا ہوا ہے حدیث کے اندر کہ جی ہم نے حدیث کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں؟ حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا، تو حدیث کی کوئی حفاظت نہیں ہوئی ہے. تو وہ جو ہے نا پورا پورا حدیث کو ڈینائی کر دیتے ہیں. لیکن کیوں ہوتا ہے یہ؟ کہ وہ پہلی بات تو یہ کہ وہ علماء کے پاس جا کر کے انہوں نے سمجھا نہیں ہوتا بات کو، وہ اس بات کو ہی وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے انٹلیکٹ دیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے وہ دیا ہے، اور جو ہے وہ ہمیں خود سے پڑھنا ہے، خود سے سمجھنا ہے. اچھا بھائی ٹھیک ہے، آپ کمپیوٹر سائنس بھی خود سے پڑھا کریں، آپ میڈیکل سائنس بھی خود سے پڑھا کریں، خود سے عمل کیا کریں، آپ جو ہے وہ اپنے لیگل مسئلے بھی جو ہے وہ خود سے ڈیل کیا کریں، کسی کے پاس نہ جایا کریں. اللہ نے انٹلیکٹ دیا ہے نا آپ کو، ٹھیک ہے، لیکن نہیں، صرف دین میں اور کہیں نہیں، باقی ہر جگہ ایکسپرٹس کے پاس جائیں گے، دین میں نہیں، خود ایکسپرٹ بن جائیں گے. اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ حدیثیں آپس میں کانٹراڈکٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، پھر وہ منکران حدیث بنتے ہیں، ایونچولی جو ہے وہ منکر قرآن بھی بن جاتے ہیں. تو دیکھ قرآن کے اندر بھی ان کو کانٹراڈکشن ذرا آئیں گے، پڑھیں تو نا ذرا، پھر آپ کو پتہ لگے گا، پھر آپ کو وہاں بھی کانٹراڈکشن ذرا آئیں گی. تو اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کانٹراڈکشن آپ کو بظاہر نظر آتی ہیں نا، یہ جو امت کے فقہا اور علماء ہیں، انہوں نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے ہوتے، انہوں نے جو ہے نا اپنے ٹائم ضائع نہیں کیا ہوتا ہے، انہوں نے انہی چیزوں کے اوپر اپنا وقت لگایا ہوتا ہے کہ یہ جو کانٹرڈکشنز ہیں ان کا کیا حل ہے، کیا ہے اس کے ریزولوشن ہے، کیوں ایسی کانٹرڈکشنز ہیں، کہاں سے آئیں یہ کانٹرڈکشنز. تو ان کانٹرڈکشنز کو علماء امت نے ریزالو کیا ہوا ہے، اور بہت ہی احسن طریقے سے ریزالو کیا ہوا ہے. یعنی آپ جب ان کی ریزولوشنز کو پڑھتے ہیں نا، تب واقعی دل جو ہے نا وہ دعائیں دیتا ہے، اور دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ کیا علماء نے محنت کری ہے، کیا کام کیا انہوں نے. تو اس کانٹرڈکشن کو ریزالو کرنے کا کے دو بڑے طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پریفرنس استعمال کرتے ہیں، جس کو کہ عربی زبان میں ترجیح کہتے ہیں، کہ ان دونوں حدیثوں میں سے کس بات کو کس کانٹیکسٹ کے اندر ترجیح دی جائے گی، کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے ایک کو دوسرے پہ ترجیح دی جاتی ہے، پریفرنس دی جاتی ہے. تو ترجیح کی مدد سے اس کانٹرڈکشن کو ریزالو کیا جاتا ہے. اور دوسرا طریقہ جو اس کانٹرڈکشن کو ریزالو کرنے کا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے تطبیق. تطبیق جس کو کہ انگریزی زبان میں کہتے ہیں کوریلیشن، کہ ایک ہی چیز کے بارے میں آپ کو ادھر سے بھی کوئی ایونٹ مل رہا ہے، ادھر سے بھی کوئی ایونٹ مل رہا ہے، اب آپ ان دونوں کو کوریلیٹ کر کے اصل جو ہے وہ روٹ کاز انالیسس کرتے ہیں کہ جی روٹ کاز کیا ہے، اصل جو ہے وہ کیا بات ہو رہی ہے. تو اس کے اندر آپ دونوں کو مرج کر کے نا پھر ایک نتیجہ نکالتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہاں پہ ابھی جو ہم بات سن رہے تھے، جس کے اندر یہ بحث نکل آئی ترجیح اور تطبیق کی، وہ یہ تھی کہ ایک طرف علماء نے، بہت بڑے عالم علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جو ساری آسمانی کتابیں ہیں وہ بسم اللہ سے شروع ہوئی ہیں، دوسرے علماء جو فرما رہے ہیں کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا. تو ان کی تطبیق کیا ہے؟ تو ان دونوں قول کی تطبیق یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا تو تمام آسمانی کتابوں میں مشترک ہے، مگر الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی خصوصیت ہے. جیسا کہ بعض احادیث کے اندر، پھر انہوں نے دلیل بھی دی کس بیسس پہ میں یہ بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بعض روایات میں یعنی احادیث کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا میں، شروع میں ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے بسمک اللہم کہتے تھے، بسمک اللہم کہتے تھے. جب آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو انہی الفاظ کو اختیار فرما لیا، اور ہمیشہ کے لیے یہ سنت جاری ہو گئی. اور یہ بات جو ہے وہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی کے اندر لکھی ہے، جس کو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت القرآن کے اندر نقل فرما لیا. تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ یہ کہاں سے شروع ہوا، پہلے کیا تھا، اور کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ کے نام سے شروع کرنے کا، کیونکہ یہ رسم جاہلیت تھی کہ وہ بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو پسند فرمایا. پھر یہ کہ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ جا بجا اس بات کی ہدایت ہے کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، فرماتے ہیں کہ ایک حدیث پاک ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ تعالی فہو اقطع. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ذی بال امر، یعنی ہر کام جو کہ کوئی بھی سگنیفیکنس رکھتا ہو، کوئی بھی ایسا سگنیفیکنٹ کام، جیسے کھانا جو ہے وہ ایک سگنیفیکنٹ کام ہے، جب آپ کوئی چیز اپنے پیٹ کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے جسم کا حصہ بن رہی ہوتی ہے، اور آپ کے جسم کا جو چیز حصہ بنتی ہے تو اس سے پھر آپ کے جسم کے اعمال کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے دین کے اندر جو ہے وہ حلال کھانا اور حلال ذریعے سے کما کر کے کھانا یہ اتنا انتہائی اہمیت رکھتا ہے. تو کھانا جو ہے وہ ایک امر ذی بال ہے، یعنی ایک اہم سگنیفیکنٹ امر ہے، ہم اس کو انسگنیفیکنٹ نہ سمجھیں. پانی پینا بھی ایک سگنیفیکنٹ عمل ہے، علم کا پڑھنا، کوئی کتاب کا پڑھنا یا لکھنا یا کوئی بھی اس طرح کا کام، वो एक सिग्निफिकेंट काम है। तो कुल्लु अमरिन जी बाबिन लम यब्दउ, जो कि इब्तिदा ना किया गया हो जिसकी बिस्मिल्लाह तआला, अल्लाह ताला के नाम से जिसकी इब्तिदा ना की गई हो, वह हुआ अक्ता, बस वो जो है ना वो कता हो जाता है, वो जो है वो गोया के बेबरकत हो जाता है, वो मुनक़त्तिअ हो जाता है, वो कट जाता है, एक तरह से वो काम जो है ना उसकी बरकत कट जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये अहमियत एक हदीस पाक में भी आई। और आगे ये कि एक हदीस में इरशाद फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब घर का दरवाज़ा बंद करो तो बिस्मिल्लाह कहो, घर का दरवाज़ा बंद करना भी एक सिग्निफिकेंट काम हो गया, चिराग गुल करो तो बिस्मिल्लाह कहो, बर्तन ढको तो बिस्मिल्लाह कहो, खाना खाने, पानी पीने, वजू करने, सवारी पर सवार होने और उतरने के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने की हिदायत कुरान और हदीस में बार बार आई हैं, और ये भी अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है। अब वक्त भी ख़त्म हो चुका है और आज का मौजू भी जहाँ तक हमने कवर करना था वो भी ख़त्म हो चुका है। तीसरा जुज जो है वो बिस्मिल्लाह का तीसरा जुज है अल्लाह ताला का नाम, इसमें जलाला अल्लाह, और इसके ऊपर हम इंशाल्लाह अगली दफ़ा बात करेंगे। तो मुख्तसर दुआ के साथ फिर आज का सेशन हम ख़त्म करते हैं। سبحان ربي العلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد المبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اے اللہ جو بھی بات سنی گئی پڑھی گئی اے اللہ اس کو ہمارے علم کا حصہ بنا، اے اللہ اس علم کو ہمارے عمل کا حصہ بنا، اے اللہ عمل کے اوپر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو بھی عمل ہم کریں اے اللہ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما، اے اللہ اپنے دین کا علم عطا فرما، اپنے دین کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ دین کے اوپر صحیح صحیح چلنا ہمارے لیے ممکن بنا، ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ جو بھی ہم سے غلطیاں ہو گئیں، کمی کوتاہیاں ہو گئیں، گناہ ہو گئے، اے اللہ ان کو اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرما، اے اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اے اللہ اپنی خصوصی رحمت کا شفقت کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما، اے اللہ اپنے قرآن پاک کے ساتھ ہمیں عشق والا تعلق عطا فرما، اے اللہ خصوصی تعلق عطا فرما، اے اللہ محبت والا تعلق عطا فرما، اے اللہ ہمیں عالم قرآن بنا، اے اللہ ہماری اولادوں کو عالم قرآن بنا، اے اللہ ہماری اولادوں کو حافظ قرآن بنا، اے اللہ ہم سب کو عاشق، اے اللہ ہم سب کو ناشر قرآن بنا، اے اللہ قرآن کی، اے اللہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والا بنا، اے اللہ قرآن کی ہدایت کو پوری دنیا کے اندر عام کرنے میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے اے اللہ ہمیں قبول فرما، ہمارے پورے گھر بار کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے ازواج کو قبول فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے ہم وطنوں کو قبول فرما، اے اللہ ہم امتیوں کو قبول فرما، اے اللہ اپنے قرآن کا صاحب بنا، صاحب القرآن کے اندر ہمارا نام شامل فرما، اے اللہ تمام غلطیوں کو تاہیوں سے درگزر کا معاملہ فرما، اور اے اللہ ہمارے اس آنے کو ہمارے اس قرآن کے نسبت کے ساتھ بیٹھنے کو قبول فرما، اور اے اللہ اس کے اندر اپنی برکتیں شامل حال فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔